الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه اصحاب کہف کا واقعہ اختتام پر مکمل ہوا. آگے دو باغ والوں کا قصہ ہے. اس کے درمیان میں چند وصیتیں ہیں، چند احکامات ہیں، چند نصیحتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور تمام اہل ایمان کے لیے، بلکہ اہل ایمان کو اس کی زیادہ ضرورت ہے. عام مسلمانوں کو ان نصیحتوں کی اور ان وصیتوں کی زیادہ ضرورت ہے. پہلی بات یہ فرمائی، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، کہ زندگی کا صحیح علم، زندگی کا صحیح علم جو سب سے زیادہ یقینی ہے اور محکم ہے اور پر حکمت ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ وحی الہی ہے. یہ زندگی کے لیے سب سے صحیح علم کا سرچشمہ ہے، اس سے رہنمائی لو، اس پر اعتماد کرو، اس کو اپنی زندگی کی مشکلات میں سامنے رکھو. قرآن مجید میں ایک لفظ ہے واو، وتلو واو. یہ واو اس نصیحت کو پچھلے واقعے سے بھی ملاتا ہے، رابطے، یہ رابطے کا کام دیتا ہے. یہ واو قرآن ہے کہ اس کا پچھلے واقعے سے بھی ربط ہے. یہ واو اس کا ترجمہ دے رہا ہے. وہ ربط یہ ہے کہ وہ نوجوان باہر کے خطرات سے اور باہر کے دشمنوں سے اور باہر کے ظلم سے اور ظالموں سے جسمانی لحاظ سے تو اس غار میں جا کر پناہ لے رہے ہیں، لیکن ان کے جو دل و دماغ کے دریچے ہیں، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں دل و دماغ کی، جہاں سے خوف کے خیالات، اندیشے، وسوسے، پریشانیاں، مستقبل کے خطرات جو انہیں پریشان کر سکتے ہیں، اب ان سے پناہ کیسے ملے؟ جسمانی لحاظ سے تو ان خطرات سے، ان ظلم کے نقشوں سے، ان ظالموں سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی جسمانی لحاظ سے، اور اس کہف میں پہنچ گئے پہاڑوں کے درمیان. لیکن جو دل و دماغ کے دریچے ہیں، وہاں جو خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، اندیشے آتے ہیں، ڈراؤنے، خوف زدہ کرنے والے سوچ آتی ہے، ان کا راستہ کیسے بند ہو؟ ان سے کیسے یکسوئی حاصل کی جائے؟ تو یہ نصیحت پیغام دے رہی ہے, اُتْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. یہ جو قرآن مجید ہے یہ اتلو کا میں نے صرف تلاوت نہیں ہے, اتلو کا میں نے آتے ہیں دونوں میں نے آتے ہیں, تلاوت بھی اور ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی. فرمایا جب تم اس کی تلاوت بھی کرو گے اور اس پر عمل بھی کرو گے تو تمہارے دل و دماغ کے جو دریچے ہیں نا, اور خطرات اور وسوسے پریشانیاں آ رہی ہیں, اس سے بھی تمہاری حفاظت ہو جائے گی. آدمی بس اوقات بہت محفوظ قلعے کے اندر پناہ لے رہا ہوتا ہے, باہر گارڈ ہیں, لمبی آئینی دیواریں ہیں, سیکورٹی کا سارا انتظام ہے, محفوظ محل وقوع ہے, لیکن اس کے اندر کا خوف اس کو رات کو سونے نہیں دیتا, اس کے اندر کے خیالات اسے رات کو سونے نہیں دیتے, اسے اندر کی وسوسے اسے سکون نہیں لینے دیتے, وہ کیسے روکے گا, وہ کیسے لے گا, اس سے پناہ کیسے ملے گی؟ تو اس کی پناہ کا راستہ ہے وہی الہی کی پناہ میں آ جاؤ, اللہ تعالی کی اس کتاب کی پناہ میں آ جاؤ, اس کی تلاوت بھی کرو اس پہ عمل بھی کرو, پھر دیکھو تمہارے کلیجے میں کیسی ٹھنڈک پڑتی ہے اور کیسے سکون آتا ہے اور کیسے چین آتا ہے اور کیسے اطمینان آتا ہے. اور اللہ کریم نے اسے یوں کہا, الا بذکر اللہ ای الا بالقرآن تطمئن القلوب, قرآن سے دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے. قرآن پر عمل کرنے سے, قرآن کی تلاوت سے دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے. یہ نسخہ 100% نتیجہ دیتا ہے, بشرط یہ کہ اس کا استعمال ٹھیک ہو. یہ نسخہ 100% نتیجہ دیتا ہے, اس لیے کہ اس ذات نے یہ نسخہ دیا ہے جس کا علم بھی کامل, جس کی قدرت بھی کامل, جس کی رحمت بھی کامل, جس کی حکمت بھی کامل. یہ اس ذات کا تجویز کردہ نسخہ ہے دلوں کے چین اور سکون اور اطمینان کا, جو دنیا کے پاس نہیں ہے, نہیں ہے دنیا کے پاس. ہمارے پاس یہ دولت ہے, ہم اس کی قدر کتنی کرتے ہیں, اس دولت سے فائدہ کتنا اٹھاتے ہیں. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. تو واؤ کا لفظ اس کو پچھلے واقعے سے بھی جوڑ رہا ہے اور نصیحت کر رہا ہے, نصیحت کر رہا ہے. اور یہ ایسا اللہ کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے جس کے قوانین, جس کے ضابطے بدلتے نہیں, بدلتے نہیں, کیونکہ اس ذات کا, اس ذات کی طرف سے ہے جس ذات کے علم, جس ذات کا جو علم ہے اس نے حال, ماضی, استقبال سب کا احاطہ کر رکھا ہے. اس نے اپنے علم کے شایہ نشان یہ ضابطے اور قوانین دی ہیں جو حال میں بھی کارآمد, ماضی میں بھی نافع, مستقبل کے اندر بھی فلاح اور کامیابی انہی ضابطوں میں. یہ نہیں کہ انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطے بنے ہوئے ہیں. اوہو یہ صحیح نہیں رہا, یہ قانون صحیح نہیں ہے, تبدیل کر دو, یہ قانون صحیح نہیں ہے, تبدیل کر دو. ناقص نامکمل کم عقلی پر, نادانی پر, حماقت پر مبنی قوانین ہیں جو سوسائٹی کے بعض طبقے کے لیے تو نافع ہیں, کچھ عبوری وقت کے لیے تو مفید ہیں, لیکن لمبے عرصے کے لیے, ہر طبقے کے لیے, ہر زمانے کے لیے, یہ شان صرف قرآن کے ضابطے اور قوانین میں ہے, انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اور ضابطوں میں نہیں. یہ شان اللہ کے کلام میں ہے, اللہ کی طرف سے تجویز کردہ ضابطوں اور قوانین میں ہے, ہر زمانے میں اور ہر طبقے کے لیے ہیں, امیر غریب, شہری دیہاتی, ترقی پذیر دنیا, ترقی یافتہ دنیا, پسماندہ دنیا. اس لیے کہ اس ذات کا علم, ذرے ذرے کا احاطہ, ہر زمانے کا احاطہ, یہ اسی کی شان ہے, یہ اس کی وحی ہے, یہ اس کا کلام ہے. تو یہ تبدیل ہونے والا کلام نہیں ہے, اور پناہ کی جا بھی یہی ہے. اگر تمہیں پناہ چاہیے اور حفاظت چاہیے ہے تو اس قوانین میں, ان ضابطوں میں آ جاؤ, پناہ مل جائے گی, ورنہ کہیں دنیا میں پناہ نہیں, ورنہ پریشانیوں سے, خوف کے خیالات سے, اس سے اگر حفاظت ہے تو اس کلام اللہ کے اندر, یہی ایک پناہ کی جگہ ہے. اگلی نصیحت فرمایا, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ, جب تم اپنی زندگی کے رفقا اور جب تم اپنی زندگی کے ساتھیوں کا انتخاب کرو, جب تم اپنی زندگی کے ساتھی رفقا جن سے تم مشورے لیتے ہو, رائے لیتے ہو, اپنی بات ان کے سامنے پیش کرتے ہو, جن کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو, جن پر تم اعتماد کرتے ہو, جن پر تمہیں بھروسہ ہے, جنہیں تم اپنا خیرخواہ سمجھ سکتے ہو, زندگی کا رفقا ساتھی, جب اس کا انتخاب کر رہے ہو تو اس معاملے میں نصیحت فرمائی کہ ان چیزوں کو دیکھ لیا کرو, ان چیزوں کو دیکھا کرو. ہر آدمی زندگی میں ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہوتا, جس پر میں اعتماد کروں, جس کے سامنے اپنی دل کی بات رکھوں, جس سے میں اپنی نجی زندگی کا مشورہ کروں, جس کو میں اپنے راز بتاؤں, جس کو میں اپنی مجلس میں بٹھاؤں, جس کی صحبت میں میں بیٹھوں, ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا. تو زندگی کے لیے کیسے رفقا کا انتخاب ہو؟ پہلا لفظ استعمال کیا, وَاصْبِرْ. وَاصْبِرْ لم یہ یوں بھی کہہ سکتے تھے انتخب, چنو, انتخاب کرو, لیکن نہیں, وَاصْبِرْ کا لفظ استعمال کیا, اپنے آپ کو تھامے رکھو. تو اشارہ کیا کہ جب تم چند ساتھیوں کا انتخاب کرو گے تو یہ تو ذہن بنا لو کہ رفاقت میں کچھ نہ کچھ ناگواریاں تو بہرحال آئیں گی, کیونکہ ہر جہت سے, ہر پہلو سے کسی کو تم سے مناسبت ہو اور تمہیں اس سے مناسبت ہو, ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک باپ کے تین بچوں میں بھی نہیں ہوتا, یہ ایک باپ کے پانچ بیٹوں میں بھی نہیں ہوتا, یہ باپ سکی بہن بھائیوں میں بھی نہیں ہوتا. جس طرح اللہ تعالی نے انسانی شناخت ہر ایک کو دوسرے سے جدا رکھی ہے, انسانی شناخت ہر ایک کی دوسرے سے جدا ہے, حالانکہ یہ ساری شناخت اس حصے میں ہے, اور آنکھیں سب کی یہی ہیں اور کان بھی سب کے یہی ہیں، ناک بھی یہی ہیں، سب کے منہ بھی یہی ہیں اور کھربوں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے سب کی شناخت الگ رکھی ہے۔ اس چھوٹے سے حصے میں یہ ساری ضروریات بھی اللہ نے پوری کی، سب کی شناخت دوسروں سے الگ رکھی، ایسا ہی ہے، شناخت بھی الگ رکھی، لہجہ بھی، آواز بھی الگ رکھا، چال ڈھال بھی الگ رکھی۔ تو بھائی، تو پھر مزاجوں میں بھی تو فرق ہوگا نا، طبیعتوں میں بھی تو فرق ہوگا نا، رجحانات میں بھی تو فرق ہوگا نا، طبیعتوں میں بھی فرق ہوگا۔ تو اس کے درپے تو نہ رہنا کہ کوئی آدمی ہر پہلو سے تم سے مناسبت رکھتا ہو اور تمہیں اس سے مناسبت ہو، یہ نہیں ملے گا دنیا میں۔ لیکن زندگی رفقا کے بغیر گزرتی نہیں، جنگل میں تو رہنا نہیں ہے، کسی کو ساتھ تو لے کے چلنا ہوگا، بیوی بھی ہوتی ہے، گھر والی بھی ہوتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں، کسی کے سامنے دل کی بات بھی رکھی جاتی ہے، کسی سے مشورہ بھی کیا جاتا ہے، یہ انسانی زندگی کی ضرورت ہے۔ تو پہلا سبق دیا کہ زندگی کے اس سفر میں جب رفقا ساتھ ہوں گے تو صبر تو کرنا پڑے گا، یہ تو ذہن میں رکھو، کچھ ناگواریاں تو ہوں گی تو برداشت کرنی پڑے گی، بس یہ مقصد میں تمہارے ساتھ اس کی ہم آہنگی ہو، یہ علامات ہونی چاہیے اس میں۔ اور وہ علامات یہ ہیں، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا، یہ اس کی علامت ہونی چاہیے کہ وہ صبح شام اللہ کو پکارتا ہو، یہ محاورہ ہے، یہ محاورہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بھائی یار یہ صبح شام یہی کام کرتا رہتا ہے، مطلب کیا ہوتا ہے، ہر وقت یہی کام کرتا رہتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یار یہ صبح شام یہی کرتا رہتا ہے، مطلب کیا ہے، ہر وقت یہی کرتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کہہ رہے کہ جن کا تم انتخاب کر رہے ہو رفقا کے لحاظ سے، ساتھی کے لحاظ سے، جس سے تم اپنے دل کی بات رکھنا چاہتے ہو، مشورہ کرنا چاہتے ہو، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، ان کی نشانی یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کو اپنے معاملے میں پکارتے ہوں، ہر قدم میں وہ اللہ سے مدد مانگتے ہوں، پکارتے ہوں، اپنا احتیاج اس کے سامنے رکھتے ہوں۔ اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تم اپنے دوست دیندار بناؤ، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ضروری نہیں کہ ہر دیندار بھی یہ کام کرے، ہاں ہر یہ کام کرنے والا تو دیندار ہوگا، لیکن ہر دیندار ضروری نہیں کہ یہ کرنے والا ہو۔ جو ہر وقت اللہ کو پکارے گا محتاج بن کے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کے امام ہیں، گھر سے نکلتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں، گاڑی میں سواری میں بیٹھتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں، سفر شروع کرتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں، اترتے ہیں دعا کرتے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں، کھانے سے فارغ ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں، لیٹنے لگتے ہیں دعا کرتے ہیں، سو کے اٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں، ہر وقت ہی اللہ کو پکارتے ہیں۔ گویا کہ ان کا اللہ سے ایک خاص تعلق ہے، جیسے آدمی اپنے ہر دل کی بات اپنے بہت قریبی سے کہتا ہے، گویا کہ اے اللہ اس کے اتنے قریب ہے کہ ہر بات اپنے اللہ سے کرتا ہے۔ تو فرمایا اپنی زندگی کے رفقا میں ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہر وقت اللہ کو پکارتے. وہ مادی اسباب وسائل اختیار کرتے ہوں لیکن وہ اللہ کے سامنے اپنی احتیاج رکھتے ہوں. اس لیے بھائی ہمیں اپنی زندگی میں مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. مسنون دعائیں مسجد میں داخل ہوئے, مسجد سے نکلے, گھر پہنچے, گھر سے نکلے, یہ جو مسنون دعائیں ہیں یہ ایک نمایاں خوبی ہے اللہ کے نیک بندوں کی کہ ہر وقت اللہ کو پکارتے اور ہر قدم پہ ان کی نظر اللہ تعالی کی طرف جاتی ہے, ہر قدم پہ ان کی نظر اللہ کی ذات کی طرف جاتی ہے. یہ زبردست دینداری ہے. فرمایا زندگی کے ساتھیوں میں ایسے لوگوں کا انتخاب کرو جو صبح شام ہر وقت اللہ کو پکارتے رہتے ہیں اور ان کا مقصود اور مطلوب اپنی زندگی سے اللہ کی رضا ہے. ان کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ یہ خوبیاں ہمیں بھی نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ و نتوب الیک. نستغفر اللہ و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام المرسلین.